خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض اوقات گھروں میں اشیاء بغیر ڈھانپے رکھ دی جاتی ہیں، جیسے پانی، کھانا اور دیگر استعمال کی چیزیں. آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چھپکلی برش کو کس طرح زبان سے چاٹ رہی ہے، تو کیا یہ ناپاک ہو گیا؟ اگر یہ ناپاک نہیں ہوا تو ہم تو یہ سنتے ہیں کہ چھپکلیاں تو زہریلی ہوتی ہیں، تو کیا یہ برش زہریلا ہو گیا، اور کیا ہم اسے پھینک سکتے ہیں، اور گھروں میں استعمال کی چیزیں کس انداز سے رکھنی چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
کیا برش اور کیا اور چیزیں، چھپکلیاں تو گھریلو جانور ہیں اور یہ گھر گھر میں موجود. ویسے یہ ذہن بنا لیں کہ زہر جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ زہر ہے ناپاک ہے. پھر چھپکلی کے تھوک میں زہر ہو، یہ بھی کوئی تحقیق اس کی میں نے نہیں سنی. البتہ چھپکلی کا جو تھوک ہے یہ ناپاک نہیں ہے، یہ اس کو مکرو لکھا ہے. مکرو ہے تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ. تو اب یہ برش جو ہے اس پہ اس کا تھوک لگ گیا، تو اس لیے کہ اس کے چاٹا تھوک لگ گیا اس کو شرعاً پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس کو دھو کر، ٹھیک ہے کرائیت تو ٹھیک ٹھاک آئے گی، بلکہ اس کو اس کے تھوک کو نگلنا کوئی اس کی حاجت تو نہیں ہے، بلکہ اس کا نگلنا وہ تو جائز بھی نہ ہو. اس کو اچھی طرح دھو لے، زیادہ وہم آتا ہے تو گرم پانی میں ابال لے اس کو، اور اتنی اس کا ٹیمپریچر ہو کہ یہ پگھلے نہیں پلاسٹک اس کا، پھر انشاءاللہ یہ بھی جو بھی جراثیم ہوں گے وہ مر جائیں گے. لیکن کئی جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابالنے سے بھی مرتے نہیں ہیں، پھر اس کو اور ہائی ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے جب جا کے مرتے ہیں. تو اب اس کے کس طرح کے جراثیم میں یہ تو معلوم نہیں ہے مجھے، البتہ یہ کہ اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ملے گی کیونکہ یہ مال ہے. اب اس کو دھو کر استعمال کر لیں، اور زہر کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو چھپکلی کسی چیز کو پانی کو جیسے پی لے یا دودھ کو پی لے تو اس سے وہ دودھ یا پانی زہریلا نہیں ہوتا. چھپکلی اگر اندر جا کر مر کر پھٹ جائے، یا مری ہوئی چھپکلی پانی میں کسی لکوڈ میں پھٹ جائے، تو اب کہتے ہیں کہ اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ 100 آدمیوں کو کافی ہے. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، میری بہن نے بتایا تھا، بڑی بہن نے، گھر میں کوئی سائے بہن آئی ہوگی، ہوگی مدنی ماحول کی بیچاری، تو اس نے بتایا ہوا کہ وہ حج پر گئے تھے فلاں فلاں، یا پتہ نہیں وہ خود آئی تھی، تو حج پر گئے تھے، پیچھے کسی عزیزوں کے تین بچیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، میاں بیوی نے، ماں باپ اس کے حج کو گئے تھے، تو یہاں بچیوں نے دودھ پیا ہوگا، وہ تینوں بچیاں جو تھی وہ دودھ پی کر فوت ہو گئی، اور وہ پتا چلا دودھ کے اندر وہ چھپکلی مر گئی تھی، مر کر وہ پھٹ گئی ہوگی، اس طرح وہ دودھ پی کر بےچارے یہ وہ تینوں بچیاں جو تھی فوت ہو گئی، تو وہ ماں باپ جو تھے وہ بےچارے حج کیے بغیر واپس اپنے بچیوں کے غم میں واپس آ گئے، تو جو پہنچتا ہے اس کو بھی حج نصیب ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ہم نے تو دیکھے بےچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں حج سے پہلے۔ خیر تو یہ چھپکلی یوں خطرناک چیز ہے کسی چیز میں جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کسی ٹھہرے پانی میں مر گئی تو اس کی یا مردہ یعنی مری بھی پڑ گئی یا مر گئی لکوڈ میں، تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہتا خون ہے، جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر پانی میں مر جائے تو وہ پانی جو ہے، جبکہ وہ پانی دادر دا سے کم ہے، اور گھروں میں دادر دا سے عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے، پتیلے بالٹیاں جو ہوتی ہیں، تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی، تو دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مولانا صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شفاعت کبریٰ کون سی شفاعت ہے اور شفاعت کو ماننا ضروری ہے، اس کا جواب دے دیں مہربانی ہوگی۔
جی ہاں، شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کھلے گا، تو یہ لکڑی کا دروازہ نہیں، یعنی شفاعت سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں رب کی رحمت سے کبیرے گناہ، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہوں گے، اور کوئی امتی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی سزا پوری ہونے سے پہلے وہ شفاعت کے صدقے میں جہنم سے آزاد نہ ہو جائے، جو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سزا پوری ہو لینے کے بعد باہر آیا تو ویسے ہی باہر آنا ہے اس کو، اب شفاعت یعنی شفاعت کا کیا مطلب، اس کو صلہ ملا، فائدہ ملا اس کو، تو پہلے آ جائے گا باہر، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد دوسروں کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 70، عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص یعنی خصوصیات اسپیشلٹی سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت یعنی شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، یعنی کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکے گا، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی سب کے لیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جہاں گزا ہوگا، یعنی بہت ہی یعنی قیامت میں جو بڑی سختیاں ہوں گی نا، تو اس سختیوں سے جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے، اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملے گا، تو یوں ان مانو کر شفاعت کا حصہ کفار کو بھی ملے گا، وہ جہنم سے عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ کفار کے لیے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ تو یہ اسی کے لیے اس کے علاوہ شفاعت کبرا کے علاوہ.
اور وہ جہنم کو ہلکا سمجھتے ہوں گے کہ جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں, پر جائیں گے تو پتا چلے گا ان کو. ہم تو جائیں گے ہی نہیں انشاءاللہ, آقا کے صدقے تو آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ان کو پتا چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کو پتا چلے گا. مگر اس وقت پتا ہی چلے گا, بس کچھ اب حل نہیں ہوگا کہ یہ باہر نکل سکے. گئے ہمیشہ کے لیے گئے کفار. مسلمان بھی کچھ نہ کچھ جائیں گے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم کو نہ کرے, ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. اگر یہ کوئی کہے کہ چلو شفاعت تو ہو ہی آئے گی کچھ دن کے لیے, ٹھیک ہے سہ لیں گے برداشت کر لیں گے, تو کافر ہو جائے گا. پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا. عذاب ہلکا نہیں ہے, اس کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. تو اب یہ کہ آگے لکھا ہے جس پر اولین و آخرین و موافقین و مخالفین, مومنین و کافرین, یعنی یہ لوگوں کی اقسام ہیں. تو ان سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے, تعریف کریں گے, خوبیاں بیان کریں گے. اسی کا نام مقام محمود ہے. اور شفاعت کے اور اقسام یعنی کائنڈس بھی ہیں. مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے, جن میں 4,90,000,000,000 کی تعداد معلوم ہے. عرب 1 عرب میں 1 عرب میں 100 کروڑ, تو یوں 490 کروڑ کی تعداد معلوم ہے. حدیثوں سے انہوں نے صدر شریعہ نے حساب لگایا ہوگا. مزید فرماتے ہیں اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں. بہت تیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے, ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے, انہیں عذاب میں کمی کروائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے. عقیدہ نمبر 43, ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے. شفاعت بالوجاہت, شفاعت بالمحبت, شفاعت بالاذن. ان میں کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے.
یہ جو 3 قسمیں ہیں اس کے تو انکار کی صورت یہ گمراہی ہے, لیکن علل اطلاق کوئی کہے کہ شفاعت ہوگی نہیں تو یہ قرآن کی کئی نصوص کا انکار ہے. کہ من الذی یشفع عندہ الا باذنی, کہ اسی کے اذن سے جو ہے وہ شفاعت کرے گا. تو نیکی کی دعوت کے اندر بھی اس حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے.
یہ نیکی کی دعوت پیج نمبر 451, مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے.
اس میں بار شریعت میں ایک لفظ لکھا ہے کہ حقیقتاً شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے. تو امام اہل سنت نے المعتقد کے حاشیے میں حدیث پاک ہے کہ انا صاحب شفاعتہم, کہ لوگوں انبیاء کی شفاعت کا میں صاحب ہوں, میں ان کی شفاعت والا ہوں. اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن صرف 2 ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں براہ راست سفارش کریں گے. ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کرے گا, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. باقی جتنے بھی افراد اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے وہ اولیاء ہوں, صالحین ہوں, شہداء ہوں, تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کی آپ شفاعت کیجئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کریں گے. تو ساری شفاعتیں, سارے راستے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی طرف ہوں گے.
رمضان المبارک کی شفاعت, رمضان شریف بھی شفاعت فرمائیں گے
جی، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر.
کیا منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے یا قیامت میں دیا جائے گا؟ جواب دے دیجئے.
دیا جا چکا ہے.
استنبول سے بات کر رہا ہوں. ہم مدنی مندے کیسے حیا دار بنے اور آپ نے پردے میں پردہ کب شروع کیا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور آپ نے پردے میں پردہ کب شروع کیا؟ وہ آپ جتنا کوئی مدنی منا ہوگا تقریباً ان کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ پردے میں پردہ ہے. اس کپڑا میں نے کوئی شاید حیا کا اور بیان کیا تھا اس پر، تو وہ یوں کپڑا لے کر یوں بیٹھا تھا یوں لپیٹ کے پاؤں پر. مجھے اس کا یہ انداز میری سمجھ میں آ گیا، میں نے اس کو اپنا لیا. یہ ہوتا بعض اوقات مدنی منع بڑے کارنامے کر جاتے یار، یہ اس کا کارنامہ ہے مدنی منع کا مجھے سکھانے کے لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ گویا مجھے سکھانے کے لیے وہ تھا، اب خدا جانے وہ کہاں گا، میں جانتا بھی نہیں ہوں. ماشاء اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
مدنی منے حیادار کیسے بنے؟ اللہ کرے گا ہم مطلب ہم سب حیادار بن جائیں.
آمین.
مدنی منوں اور مدنی منیوں کی امی ابو حیادار ہوں گے تو یہ مدنی منی اور مدنی منیا بھی حیادار بنیں گے. اگر گھر میں گناہ بھرے چینل چلیں گے اور امی ابو دیکھیں گے، مدنی منع منیا دیکھیں گی، تو حیا کہاں سے لائیں گے؟ وہ بے حیا قسم کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہنس رہی ہوتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں، اور کبھی ناچ رہی ہوتی ہیں، کبھی گانے بول رہی ہوتی ہیں. تو حیا کا جنازہ تو اپنے گھر میں نکلتا ہے نا، تو کیسے ہوگا؟ کاش اس سوال کے ضمن میں سب یہ ذہن بنا لیں کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو تو حیادار بنانا ہی ہے، اور اس میں یہ اسی صورت میں حیادار ہم بنا سکیں گے کہ ہم خود با حیا بن جائیں اور گناہ بھرا کوئی چینل ہمارے گھروں میں نہ چلے جس میں یہ عورتوں کے میوزک کے یہ مناظر ہوتے ہیں. یہ مطلب یعنی اس کو رکھے نہیں گھر میں. آپ بولے ہم تو خالی خبریں دیکھتے ہیں، خبروں میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ. تو اسی طرح مطلب یہ کہ خبریں دیکھنا بھی اس طرح کی بے پردہ عورتوں کو دیکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. میوزک بھی ہوتا ہوگا، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا خبروں میں بھی. تو اس لیے وہ گناہ بھرے چینلز اپنے گھر میں رکھے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. کافی سوالات لائیو چیٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک پیج کے ذریعے جمع ہو رہے ہیں. اللہ دتا صدر آباد فیصل آباد میں مرکزی مجلس شورا میں آنا چاہتا ہوں، کیا آ سکتا ہوں؟
ویلکم. منزلیں طے کرنی ہوں گی آپ کو، منزلیں جب آپ تو سردار حاجی شاہد سے طریقہ کار پوچھ لیں. تو ہم نے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا ہے. مرکزی مسجد شورا کا دروازہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا انشاءاللہ. مگر اس کی منزلیں کس طرح کام کرتے کرتے ایسے ہی تھوڑی وہ جنگل سے اٹھا کے سونپ دیں گے اور کنڈا کر دیا ہمارا. اور لڑا لڑی کرتے، وہ پھونک پھونک کے ہم نے لیے کہ کبھی بھی کوئی مرکزی مجلس شورا میں گروپ نہیں بننا چاہیے، ایک یوں بولے نہ دو یوں بولے ہوئے لڑے یہ لوگ، آج تک اسمبلیوں میں جیسے لڑتے ہیں کرسیاں اچالتے ہیں، الحمدللہ ہماری اسمبلی ایسی نہیں ہے، مدینہ مدینہ اسمبلی کبھی لڑتے نہیں ہے، آج تک نہیں لڑے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مرکزی مجلس شورا کے اراکین میں لڑائی ہو گئی ہو، یا ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کان بھر رہے ہیں دوسروں کے، ایسا ماحول ابھی تک تو سامنے آیا نہیں اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ، ان کو یہ متحد ہیں، کیونکہ میں نے کہا دو گروپ ہوں گے نا، کوئی صاحب نے لے لیا نا آڑا تیرچا، دو گروپ بن گئے تو پھر کام نہیں کرو گے، پھر اسی جھگڑوں کو نمٹانے میں لگے رہو گے، اپنے کو کرنا ہے مدنی کام، تو اس کے لیے گروپنگ اور لابنگ کی ہمارے یہاں پذیرا ہی نہیں ہے، بلکہ حوصلہ شکنی ہے، پوری دعوت اسلامی میں تمام مت عیسائی بھائیوں میں بھی عیسائی بہنوں میں بھی لابنگ پر پابندی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کی نماز سے پہلے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟
قضا کر سکتے ہیں، یہ کوئی مکرو وقت نہیں ہے، یہ جو سورج اگ گیا اور 20 منٹ یا 25 منٹ گزر گئے تو اب عشرہ کو چاشت کا وقت ہو گیا، لیکن عید کے دن عشرہ کو چاشت نہیں پڑھی جائے گی اور عید کی نماز پڑھی جائے گی، نفل منع ہے اس کی صراحت ہے، قضا کر سکتا ہے.
یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ اگر عید کی نماز ہی کسی کی نکل گئی کہ دوسری جگہ مل نہیں رہی تو اب کیا پڑے گا؟
اگر عید کی نماز تو جماعت بھی شرط ہے، اس کی بھی شرط ہے اور بھی شرائط ہے، تو اب عید کی نماز کہیں بھی جماعت اس کو نہیں مل رہی، بہتر ہے کہ 4 رکعت نفل چاشت کے گھر میں پڑھے، عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے جو عید کی نماز پڑھی نا ان کو بھی منع ہے کہ عیدگاہ میں نوافل نہ پڑھے، میرا خیال ہے اس کا، ہاں نوافل نہ پڑھے بلکہ گھر میں جا کر پڑھنا اچھا ہے، جس نے عید کی پڑھی اس کے لیے بھی.
مشہور ہے بعض لوگوں میں کہ فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی، شاید اس سوال کا کچھ پس منظر جو نگران شورا نے سوال پیش کیا اس کا شاید یہ بھی ہو کہ عید سے پہلے یوں قضا پہلے فجر پڑھنی ہوگی اور پھر عید پڑھنی ہوگی، آپ اس کا حکم ارشاد فرمائیں.
ہاں معاذ اللہ فجر قضا نہیں پڑھی ہے تو کبیرہ گناہ اس کا ترک، عید کی نماز سے بھی زیادہ فرض، پانچوں فرض ہیں نا، یہ تو ہے فرض، عید کی نماز واجب ہے، عورتوں پر تو عید کی نماز ہے ہی نہیں، اسی طرح اور بھی مردوں کی بھی ایسی اقسام ہیں جن پر عید کی نماز نہیں ہے، فرض فجر تو عورتوں بھی ہے مردوں پر بھی ہے، کوئی ایسی قسم بھی نہیں ہے کہ جن کو فجر کی نماز معاف کر دی جائے، آگے چل کر ایسی صورت بنتی ہے نمازوں کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پنجگانا نمازوں کی، تو بہرحال لے کے فجر تو ہمیشہ پڑھنی ہے، کبھی بھی قضا کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اس دن میں نہیں پڑھی فجر معاذ اللہ اور کسی نے عید کی نماز پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کی عید کی نماز ہوگی ہی نہیں، عید کی نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن فجر تو پڑھنی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد فاضل ہیں، کیا قربانی کا جانور تول کر خرید سکتے ہیں؟
قربانی کا جانور وزن سے بکتا ہے، یوں خرید سکتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟
کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. کیا اسلامی بہنیں عید کے روز اشتراک چاشت پڑھ سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں عید کی نماز کے بعد اشتراک چاشت اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں اور نصف النہار شرعی سے قبل پڑھ سکتی ہیں، اسلامی بہنیں عید اپنے گھر میں عید کی نماز کے بعد نصف النہار شرعی سے قبل نوافل پڑھ سکتی ہیں.
کیلنڈر میں زوائے کبریٰ کا وقت دیا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی ہم نوافل کی ترکیب بنا سکیں گے؟
ماشاءاللہ نظام الاوقات ہمارا جو ہے دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ کا اور کمپیوٹر پر بھی ہے، تقریباً 27 لاکھ کے آس پاس کا دیا ہوا ہے، تو اس سے مطلب ویب سائٹ پر دعوت اسلامی ہے، وہاں سے ہر ایک اپنے اپنے ملک مقام شہر کا نکال سکتا ہے وقت، اپلیکیشن بھی ہے، موبائل فون میں بھی یہ سارا آ سکتا ہے آپ کے. صلو علی الغریب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد آصف اتاری ہیں، کہتے حدیث پاک میں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. لیکن آج کل قبر انور مزار شریف کی زیارت تو نہیں ہوتی. یہ سوال ہے ان کا.
یہ مزار شریف جو ہے نا جس یہاں حاضری دے دی نا، اب تمہیں نابینا کو شفاعت کیسے ملے گی؟ نظر ہی نہیں آتی. قبر شریف ہو تب بھی نظر نہیں آئی ہے. تو بارہ لے کے وہاں حاضری ہو گئی سنہری جالیوں پر، تو یہی قبر شریف پر مطلب یعنی کہ زیارت ہے. اور حقیقت میں قبر جو ہے نا وہ مٹی کا تودا، اگرچہ یہ بھی قبر کہلاتا ہے، حقیقت میں قبر وہ ہے جو جہاں میت رکھی ہوتی ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور ہے، تشریف فرما ہے، تو وہ بھی وہ جگہ قبر ہے. عام لوگوں کی جیسے کہ وہ قبر کا عذاب قبر کا ثواب، تو صاحب یہ تو یہ پورا تودا بنے گا تبھی ہوگا، ایسا تھوڑی ہے. کسی کو شیر کھا گیا اس کے پیٹ میں چلا گیا، اب یہ وہی پیٹ اس کا قبر ہے، اس کی وہیں سوال جواب جو بھی ہیں وہ ہوں گے، عذاب ثواب جو بھی نظام ہے. کہ یہ تو برزخ ہے، پردہ ہے، ہم لوگوں کو تھوڑی نظر آئے گا. دریا میں تو باقاعدہ یعنی کہ دریا میں کشتی میں فوت ہو گیا تب تو دریا میں تو قبر تو بنانے سے ہے، لیکن اس کی بھی تدفین کا طریقہ، تدفین کا یا دریا برد کرنے کا طریقہ ہے. اس کی نماز پڑھیں گے، کفن دیں گے، غسل کفن نماز پڑھ کے اب وزن باندھ کر اس کو دریا میں اتار دینا ہے میت کو. اب یہ وہیں اس کی یہ قبر ہے، سمندر کی مٹی میں اتر گیا ہو، وہیں ثواب سوالات جوابات یہ سب ہونے ہیں اس کے. تو یہ جہاں میت رکھی ہوئی ہے وہ اس کی قبر ہے، اور جو مطلب یہ مٹی کا یہ بنا ہوا ہے اس کو بھی قبر کہا جاتا ہے. عام طور پر اسی کو ہم قبر کہتے ہیں. حقیقت میں قبر وہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. درست. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ تودا اندر میں باغ ہے نا جنت، نظر تو ہم کو آئے گا نہیں. اور کسی کے لیے قبر جنت کا باغ اور کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہے، یہ بھی روایت ہے. تو قبر جو گڑا، قبریں کھودنا، قبر خودی بھی تیار ہے، یہ تو بولتے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
ظاہر قبر مدبر کی شفاعت
میں جو قبر انور اوپر جو مٹی شریف کی ہے اس کی زیارت نہیں ہو پاتی، زمانہ ہو گیا، وہ دیواریں بن گئیں اور یہ سب حساب کتاب ہے اس کا. تو اس کے باوجود محدثین اس حدیث پاک کو نقل کرتے آ رہے ہیں، علماء کرام نقل کرتے آ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں، من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو ان علماء کے انداز سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قبر شریف ظاہری طور پر نظر نہ بھی آئے تب بھی وہ حاضری مان لی جائے گی. اب یہ میں نے کہا کہ سنہری جالیوں پر پہنچا تو قبر پر حاضری ہو گئی، یہ تو درست، لیکن پھر کہاں تک حاضری؟ سنہری جالیوں، سبز جالیوں پر حاضری دی تو بھی کیا حاضری مانی جائے گی؟ یا باہر سے حاضری دی، جیسے کہ حضرت یوسف نبہانی قدس سرہ نورانی، یہ باب السلام سے آگے نہیں بڑھتے تھے اندر. مفتی احمد یار خان نے ان کی حکایت لکھی ہے اس طرح کی کچھ، کہ میں دیکھتا تھا ایک بزرگ نورانی چہرے والے باب السلام، جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ان کو پتا ہوگا باب السلام کہاں ہے، مسجد نبی کا دروازہ ہے وہ ایک باب السلام، تو یہ دروازے پر رہتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے، نورانی بزرگ تھے. تو میں نے ایک بار ان سے دعا سلام کی اور تعارف ہوا، اپنا تعارف کروایا، میں نے ان کا تعارف لیا تو یہ تو نام بتایا تو یہ تو مشہور بزرگ تھے، میں نے نام سنا ہوا تھا ان کا. تو انہوں نے پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے، یہیں تشریف فرما ہوتے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح جو بھی عرض انہوں نے فرمایا کہ میں مطلب یعنی کہ دروازے پر ہی صحیح ہوں، میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بس کتا ہوں، اور کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہے، کتے کو مکان کے اندر نہیں جانا ہوتا، اس طرح کا کچھ انہوں نے عشق اور محبت بھرا جواب دیا. تو اب یہ کہ کیا انہوں نے قبر انور کی زیارت نہیں کی؟ تو سبز گنبد، وہ گنبد کی تاریخ تو پرانی ہے، بلکہ خود سبز گنبد کی تاریخ بھی اب پرانی ہو چکی ہے. تو اب یہ کہ یہ زیارت کی صورت میں مانی جائے گی، اب یہ خدا بہتر جانے قبر انور کی، چونکہ اعلی حضرت نے بھی سنہری جالیوں پر حاضری دی ہے اور اس سنہری جالیوں کے پاس کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے، وہاں غزل بھی لکھی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ جب دوسری بار آپ نے حاضری دی نا تو اس وقت ایک جھومر، اب بھی ہوگا شاید، بڑا سا جھومر لٹک رہا ہے چھت میں، مواجہ شریف جو سرکار کا چہرہ انور ہے اس سے تھوڑی دور ہے وہ، اور جالی مبارک سے اعلی حضرت نے فرمایا کہ چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے، اس کو لوگ چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، گناہگار نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ چار ہاتھ دور رہے، دو گز تقریباً دور رہے. تو وہ جو ایک جھاڑ بھی بولتے ہیں اس کو، بتیوں کا جو بڑا سا ہوتا ہے بنا ہوا، بتیاں اس میں ہوتی ہیں، آج کل بھی لوگ شو پیس کے طور پہ گھروں میں لگاتے ہیں، فانوس بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ مطلب لگا ہوا ہے، تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر اعلی حضرت نے یہ تمنا کی تھی زیارت کی. پہلی رات انہوں نے، وہ پہلی رات کی قسمت میں نہیں تھا دیدار، تو انہوں نے غزل لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھر آخر میں مقتا لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، پھر ان کی سارا نے اپنے آپ کو کتا کہا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اب ان کو کتے کو شاک جو ہے وہ کتے کر دیتے ہیں، کتے مانے کتنے، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. تو یوں اشاک یوں کر دیتے ہیں کہ اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کہا یہ لفظ، تو یہ عاجزی کی ہم کیسے کہیں یہ لفظ یوں کر کے. خیر، تو دوسری رات پھر حاضری دی، کلام لکھ چکے تھے اور ساری رات درود شریف دونوں راتیں انہوں نے پڑھا. تو اب یہ کہ دوسری رات کو قسمت پہلے سے جاگی ہوئی تھی، انگڑا لے کر اٹھ بیٹھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاگتے میں دیدار کیا الحمدللہ. یہ عاشق رسول تھا, ہم نے ویسے ہی تھوڑی دامن پکڑائیں گا, ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, عالم بے بدل عالم تھے. صدیوں سے شاید کوئی ایسا عالم پیدا ہوا ہو تو ہوا ہو, اتنے بڑے عالم تھے. اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. واضح ہے کہ اگر ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو نا تو بس ان کے دامن سے کبھی جدا مت ہونا. انشاءاللہ ان کے صدقے میں ایمان سلامت رہے گا, ان کے فرامین پر عمل کرتے رہیں گے, ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے لبیک تصدیق کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ حدیث پاک میں فرمایا, جو میرے مزار پاک کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے. بشارت کی جمع بشر, ان پر درود, اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود جن کی طرف سے ان بشارتوں کی خوشخبریاں ہیں. نوید معنی خوشخبری. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
قربانی کے جانور کی تلی کھا سکتے ہیں, یہ محمد ساجد ہیں.
اب قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی سارا سال تلی کھا سکتے ہیں, جانور کی حلال. حدیث پاک میں فرمایا دو خون اور دو مردے یہ حلال ہے. حدیث پاک میں یہ ہے, دو خون سے مراد تلی اور کلیجی, اور دو مردے سے مراد مچھلی اور ٹڈی.
قربانی کے جانور کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جبکہ جانور میں بھی کچھ پاگل بن کے کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں؟
یعنی ایسا پاگل ہو گیا جانور کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے, دانے یعنی گھاس وغیرہ بھی نہیں کھاتا, تب تو قربانی نہیں ہوگی. یہ عیب جو ہے نا, یہ عیب فاحش کہلائے گا, بڑا عیب. ورنہ زخم آ گیا تو عیب ظاہر, چھوٹا عیب, اور اس کی قربانی مکروہ ہوگی, مکروہ تنزیہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
عبد الرزاق ہیں, ایک ہی محلے میں عید کی نماز 8 بجے ہے اور برابر والے میں 9 بجے ہے, کیا 8 بجے کے بعد دوسرے محلے والے قربانی کر سکتے ہیں؟
کہیں بھی پورے شہر میں ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے, محلہ تو دور کی بات ہے. الحمدللہ آسانی ہمارے لیے, اور گاؤں میں تو صبح صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ محمد نوید خان کھوکر ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا, یہ فیس بک پر ابھی یہ سوال انہوں نے بھیجا ہے, ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, تو کیا ایسا شخص صحابی ہو جائے گا؟
اندازہ ہو گیا تھا, نہیں صحابی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا دور ختم ہو گیا, وہ حیات ظاہری میں جس نے ایمان کی آنکھ سے زیارت کی, ایمان کی آنکھ سے. ابو جہل نے بارہ دیکھا تھا, اس مردود کو کیا ملے گا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان کی آنکھ سے زیارت کی اور دنیا سے ایمان پر رخصت ہوا, وہ صحابی ہے حیات ظاہری میں. تو اب حیات ظاہری کا دور تو پورا ہو چکا ہے نا.
زیارت شرط ہے یا صحبت؟
صحبت, صحبت بھی کافی ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نابینا تھے آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر, لیکن وہ بھی صحابی ہے. ایک لمحے کی صحبت ملی یا زیارت کی, ہو اس وقت مسلمان ہو چکا ہو, اب کسی نے زیارت تو کی لیکن اس وقت مسلمان نہ ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد وہ ایمان لے آیا، تو اب یہ صحابی نہ ہوا. ہاں صحابی کی زیارت کی ہے اس نے، صحبت اٹھائی صحابی کی، تو اب یہ تابعی ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. سوشل میڈیا پر گروپ بنتے ہیں، ایسا گروپ بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ جس میں فقہی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر یا حدیث پاک کا درس تحریری طور پر وغیرہ دیا جاتا ہے، تو کیا ایسے گروپ کو ہم جوائن کر لیں
سوشل میڈیا پر؟
سوشل میڈیا پر
اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی مفتی اسلام ہے، عاشقان رسول میں سے ہے، تب تو حرج نہیں ہے کہ اس سے دینی مسائل سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اب اس دور میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، طرح طرح کے لوگوں نے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے جن کو اب کہ میں مزید کیا عرض کروں یار. تو جب تک وہ تصدیق نہ ہو نا کہ یہ واقعی، مثال کے طور پر کوئی بھی مفتی اسلام ہو، عاشق رسول ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، تو اس کا گروپ جوائن کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن بعض یہ کہ مفتی کہلاتے ہیں، ان کے بھی سوالات جوابات مجھے پتا چلے ہیں کہ اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اب کہلاتے ہیں مفتی ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اوٹ پٹانگ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور جوابات میں دوسرے مفتیان کرام کے اپنے دلائل ہوتے ہیں اس کے رد میں، جو سمجھ میں آتے ہیں یا خود ان کی صحبت کی برکت سے علماء کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا جواب دیا اس نے، جبکہ کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو پھر ایسے مفتیوں کا گروپ جوائن نہ کیا جائے.
دارالعلوم اہل سنت کی اپلیکیشن ہے جس میں تحریری فتاوا بھی ہیں، دیگر مفتین کرام کے کلپس بھی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یعنی یہ اپلیکیشن ہے جی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے،
اس سے استفادہ کریں. آج کل تو ہے مطلب یہ بالکل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جن کو مفتی کی تعریف بھی نہیں آتی ہوگی اور وہ بیٹھ گئے بھائی کام دھندا سنبھال گئے، ان کو ڈر نہیں لگتا یار. صحابہ کرام علیہ مردوان کا معاملہ اتنا مطلب یعنی کہ خوف خدا والا ہوتا تھا کہ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ جواب یعنی کہ یہ لکھی ہوئی ان کی حکایت کہ جیسے ایک صحابی کو کسی نے سوال کیا، انہوں نے وہ فلاں کو پوچھ لو، ان کو پوچھنے گئے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں کو پوچھ لو. یوں سات صحابہ کے پاس، یہ ساتویں صحابی کے بعد جب کسی نے بھیجا نا ساحل کو، تو ساتویں وہی صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جن کو پوچھا گیا تھا، کیا گیا تھا سوال، اور انہوں نے آگے بڑھایا تھا، ان کے پاس پھر آ گیا کہ آپ بھی جواب دیں. ایسے تھے صحابہ کرام. ایک پرانے دور کے عالم دین کا واقعہ امام غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ رو پڑے کہ تم کو کوئی ملا ہی نہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہو، کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے، پھنس نہ جاؤں آخرت میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اب تو روئے زمین پر مجتہد ہی نہیں کوئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے اسلام میں مجتہد نہیں ہوا. فاروق اعظم بھی مجتہد تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم دین حاصل کیا تھا، لیکن کوئی ایسا سوال آتا نا تو صحابہ جو اس وقت بقید حیات تھے ان سے مشورہ کرتے تھے کہ یہ سوال آیا جواب کیا دینا ہے. اتنا یہ حضرات جواب دینے سے ڈرتے تھے، اور اب ہمارا تو جواب دینا ایک فیشن ہو گیا، آتا ہو نہ آتا ہو ہم دیتے ہیں جواب دھڑلے کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر رجوع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ہمارے کو بولے نا کہ آپ کی یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر اس پر چڑھائی ہو جاتی. یعنی ایسی ویب سائٹیں ہیں اسی طرح کے لوگوں کی، جو مجھے پتا چلا کہ کوئی اگر ان پر اعتراض کرے نا جواب پر تو اس کو دھمکی ملتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے گروپ سے نکال دیں گے اسی بات کرتے ہیں. یہ بھی سن رکھا ہے میں نے. ان سب کو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے. اب گمراہی کہہ کر نہیں آتی، پہچان بھی نہیں ہو پاتی کہ یہ ہے کون، تو کیا کیا جواب دیتے ہوں گے؟ صحیح بولتا ہوں، جواب دینا ہے نا، یہ بس یہ قدرتی عطا ہے کہ کوئی جواب صحیح دے دے، بھلے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہو، کیونکہ جواب جو ہے نا بے سواب جس کو بولتے ہیں نا، بے سواب مانے درست جواب، ہر طرح سے درست اور محتاط جواب، یہ کسی کسی مفتی کا حصہ ہے، ہر مفتی کو بھی شاید یہ دشواری پیش آتی ہوگی اس میں،
کئی جواب
مسائل، بعض مسائل، ہر مسئلہ نہیں، بعض مسائل ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اول تو سوال سمجھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب میں نہیں ہوتی، پھر جواب کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، بعض وقت سوال کی بھی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں کہ سوائے ساحل کی مراد یہ ہو تو جواب یہ ہے، ساحل کی مراد وہ ہو تو جواب وہ ہے، اس طرح بھی بنتا ہے۔ اب یہ تو منجے میں جو مفتی ہوتے ہیں نا، جو دارالفتا کی مطلب مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، لوگ اسٹیج کے مقرروں سے سوالات کرتے ہیں، صحیح بولتا ہوں، اسٹیج کے مقرر ناراض نہ ہوں، آپ یہ رسک نہ لیا کریں، میں نے اس طرح کے اسٹیج کے مقرروں کے سنے فتوے اور مسائل، اور ہمت بھی نہیں کہ میں جا کے سمجھاؤں ان کو یا رابطہ کروں، کہیں میرے خلاف پھر یہ رد نہ شروع ہو جائے، اپنے بھیڑ کے چھتے میں کا ہاتھ ڈالیں گے، خوف خدا بھی بہت کم ہو گیا، حالانکہ کوئی اگر غلطی بتائے تو اس کا اصول یہ کہ بندہ شکریہ ادا کرے، اس کا احسان مانے، لیکن الٹا زمانہ آیا، یہ محاورہ ہے، بڑا الٹا دور ہے، جو سمجھائے وہ اچھا نہیں لگتا، نصیحت مت کر، نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے گئے، کیسا نازک دور ہے یار، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اب میں جوابات دینے کا مجھے تجربہ ہے نا زمانے سے، بہت پرانا ہے میرا شوق مسائل کا، پھر بھی آپ دیکھتے ہوں گے مفتیان کرام کے قدموں میں بیٹھ کر جواب دینا پسند کرتا ہوں، یہ محاورہ ہے قدموں میں بیٹھنا، کہ یہ ذرا کہ میرے سر کے تاج ہیں، یہ ہوتے ہیں تو پھر میری ہمت اور دل کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتے تو پھر میں ڈرتا ہوں، اور جواب جہاں سمجھ نہیں پڑتی وہاں سوچکا نہیں پڑتا برابر، یا شک پڑتا ہے تو ایک دم رک جاتا ہوں میں، کہ بھائی آئیں گے تو پوچھ کر بتائیں گے، الحمدللہ بارہ ناظرین نے حاضرین نے دیکھا ہوگا میرا انداز، تو یہ چینلز پر جو جواب دیتے نا وہاں رجوع کرنے کا کبھی سنا نہیں ہے کہ یہ لوگ رجوع بھی کرتے ہوں، حالانکہ ان کے غلط جوابات بعض وقت مشتہر ہوتے ہیں، عوام میں مشتہر ہو جاتے ہیں، رجوع کرتا سنا نہیں کہ یہ رجوع بھی کرتے ہوں، کیونکہ وہ پیچھے سے وہ نوٹوں کا اسپیڈ بریکر ہوتا ہوگا کہ بھائی تم جب دیکھو رجوع کرتے ہو تو ہم دوسرا لاتے ہیں، شاید ہاں رجوع کرتے ہو تو میں نے مجھے پتا نہیں، میں نے سنا نہیں ہے، ورنہ کبھی سننے میں آ جاتا، خدا بہتر جانے، ہو سکتا رجوع کیا بھی جاتا ہو، تو کئی ہیں مختلف چینلز پر یہ لگے رہتے، یہ ہے بہت رسکی کام، اس کے لیے جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے ایک تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کے فی البدی جواب دینے کے لیے ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم کہیں، مجلس کہیں، گروپ کہیں، جو بھی ہو کہ مل جل کر جواب دیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہم مل جل کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے، رسک زیادہ ہوتا ہے اکیلے میں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ مدنی بھی ہے حاجی عبید رضا، اور ماہر بھی مسائل میں، بعض شعبوں میں بہت ماہر ہے وہ، لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ بیٹا جب تک مفتی صاحب نہ ہونا اکیلے جوابات مت دینا اس طرح مدنی مذاکروں میں اور فقہی مسائل کے، کئی بار عرض کیا میں نے کہ محتاط محتاط محتاط، کہ میں ایسی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتا کہ جہنم کی طرف میرا بیٹا دوڑ کھڑا ہو، یہ واقعی جہنم کی طرف دوڑنا ہے، اس میں بے باکی اور جو سمجھ میں آیا وہ ڈال دیا میدان میں، نہیں، 100% جب تک یقین نہ ہو مسئلے کا جواب نہ دیا جائے، کوئی یہی بولے گا نا کہ اس کو آتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا، ہم نے کب کہا کہ ہم کو آتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
غالباً مفتی علی اصغر صاحب یہ شاید جواب سن رہے ہوں گے، ان کا تحریری پیغام آیا ہے کہ لوگ بھی تو آسانی پسندی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بس جواب چاہیے ہوتا ہے جہاں سے مرضی ہے،
ظاہر ہے یہ ان کی یعنی کہ خوف خدا والا کبھی اس طرح کی آسانیوں کی کوشش نہیں کرے گا، وہ مطلب وہ جواب پسند کرے گا جو اس کی آخرت کو بہتر بنائے، ورنہ یہ بول رہے یار یہ بھی تو مفتی ہے، وہ غلط تھوڑی بولے گا، وہ بھی تو عالم ہے، عالم کبھی غلط بولتا ہے، اور ویسے عالموں کے خلاف جو بولنا ہوتا ہے یہ بولیں گے، جب اپنی پسند کا جواب مل گیا تو عالم اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بے شک مفتی ہو تو مفتی کون، عاشق رسول مفتی ہو اور واقعی مفتی ہو اور اس کے دلائل بھی ایسے ہوں جو مطلب وہ دلائل ہوں، پھر حنفی ہے تو حنفی مفتی کا ہی فتویٰ اس کو چلے گا، شافعی مالکی حنبلی کا نہیں چلے گا، اس کو شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عوام کو اس بات کا پابند کیا ہے اپنے فتویٰ رضویہ شریف میں کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ معتمد اور مستند علماء سے سوال کریں۔ اب یہ معتمد اور مستند، پہلے تو یہ دو ورڈ سمجھانے کہ یہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور پھر ایسے کو ڈھونڈنا اور پھر ان سے سوال کرنا یا ان سے شرعی مسائل لینا، تو یہ تو عوام کی ذمہ داری، اور عوام اگر اپنی ذمہ داری بھلا بیٹھے ہیں تو پھر بنے گا کیا؟
نہ عوام تو دیکھو نا، جو بھی مطلب داڑھی والا ملا نا، چاہے خشخشی داڑھی والا ہو یا عمر بڑی ہو بوڑھا ہو، اس کو پوچھ لیں گے، بوڑھا ہو تجربہ کار اور چھوٹی داڑھی والا مولانا، یا بڑی داڑھی ہے تب بھی مولانا، یہ مولانا کو میں نے پوچھا ہے نمازی ہے، دیکھتا ہوں زمانے سے نماز پڑھتا ہے، سر پہ نشان بھی ہے سجدے کا، یہ کوئی غلط تھوڑی بتائے گا، چلو بھائی جان بوجھ کے اس نے غلط نہ بھی بتایا ہو، اس کے بعد علم ہے اتنا جو یہ جواب دے رہا ہے۔ معتمد یعنی ایسا شخص جس پر بھروسہ کیا جا سکے، قابل بھروسہ، مستند کہ ایک معنی تو ہے کہ اس کے پاس سند ہو، لیکن یہاں مستند معتمد کے معنی ایک ہی لیں گے، یعنی بالکل ایک جس کی بات جو ہے اتھینٹک ہو، وہ تو ایسے ہر عالم ایسا نہیں ہوتا، ہر عالم مسئلے کا جواب دے پائے یہ ضروری نہیں، ہر مفتی بھی کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں ہر میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا، تو اور وہی مفتی اچھا جو دعویٰ نہ کرے، دعویٰ کرے وہ اچھا نہیں ہے۔ امام مالک جن کے کروڑوں کروڑ ماننے والے، ان کی صحبت میں امام شافعی جن کے کروڑوں کروڑ ماننے والے آج بھی دنیا میں، مالکی شافعی آج بھی ہے دنیا میں، تو امام مالک کی صحبت میں امام شافعی کچھ عرصے رہے تو فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں 48 سوالات کیے گئے، مسائل دریافت کیے گئے امام مالک سے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے 32 سوالات کے جوابات میں فرما دیا کہ منع کر دیا، لا ادری میں نہیں جانتا، صرف 16 کے جوابات دیے، تو اب امام مالک کی پیشوائی میں کیا فرق آیا، ان کی امامت میں کیا کمی آئی، اتنا خوف خدا، تو یوں مطلب یہ کہ ڈر 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 کے یہ ہمارے اکابرین ہمارے بڑے بزرگ جوابات دیتے تھے، یعنی جو زبان کی نوک پہ آیا بغیر دل کے رجوع کیے وہ فائر کر دیا، صحیح مسئلہ بتائے ورنہ منع کر دے مجھے نہیں آتا، جیسے میں نے وہ تو عرض کر دیا کہ وہ سنہری جالیوں پر حاضری ہو گئی، تو حاضری ہو گئی قبر پر، تو وہ یوں کہ صدیوں سے وہ جالی بنی ہوئی ہے، اس سارے علماء اس پر حاضریاں دے ہی رہے، اعلی حضرت نے بھی دی اور شعر بھی لکھا، تو اب یہ کہ یہ قبر کی حاضری مانی گئی، ورنہ تو یہ حدیث شریف فرما دیتے، کہیں تو شرح میں لکھ دیتے کہ اب اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا کہ قبر انور چھپ گئی ہے، تو یوں پھر بھی میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار گنبد خضرا کی زیارت کی یا کتنے فاصلے سے میں زیارت کی تو قبر کی حاضری مانی جائیے، میرے بھی یہ آیا ذہن میں، تو پھر میرے پاس بھی جواب نہیں تھا اور میری مجلس بھی خاموش رہی، مجلس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ ہماری مطلب احتیاطوں اور ہمارا انداز ہے، سمجھ نہیں پڑتی. ہاں سنہری جالی پر حاضری تھی تو قبر انور کی حاضری مانی جائے گی کہ اب تک ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہاں حاضری دیتے آ رہے ہیں، اس حدیث پاک کو بیان کرتے آ رہے ہیں. تو یوں قرینہ بالکل ظاہر ہے قبر انور کی حاضری کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ
بابا اس کے جو ہے وہ ناک میں سے جو ہے لعاب جیسا نکل رہا ہے اور اس کے منہ میں سے بھی جو ہے اس کا تھوک وغیرہ نکلتا ہے، تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر یہ کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یہ ناپاک ہے یا پاک ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں.
یہ ناک میں سے تو جو نکلتا ہے وہ تو پاک ہے. اچھا منہ سے نکلنے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ وہی لعاب کی طرح نکلتا ہے جس میں جھاگ صابن کی طرح جھاگ نہیں ہوتا، وہ بھی پاک ہوتا ہے اور یہ صابن کی طرح جھاگ ہے اس میں، تو یہ جو جھاگ ہے نا یہ معدے سے نکلتا ہے، جگالی جب یہ جانور کرتا ہے تو یہ نکلتا ہے، تو یہ ناپاک جھاگ ناپاک ہوتا ہے. یہ اونٹ منہ ہلا رہا ہوتا ہے جھاگ گر رہا ہوتا ہے، گائے ہلاتی ہے جب کھا لیتی تو بیٹھ کے جگالی کرتی ہیں، ایک ہضم کرنے کا ان کا یہ عمل ہے، بکری بھی جگالی کرتی ہے، تو ان سے جو بھی جھاگ نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کہ جھاگ نکلنا یہ جانور کی صحت مندی کی علامت ہے اور جھاگ کے بجائے وہ منہ سے تھوک، یہ بالکل یہ پانی جیسا جو ٹپکتا ہے یہ اس کے بیمار ہونے کی علامت بتائی جاتی ہے جانور کے. واللہ اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ،
ہے مجمع مدنی مذاکرہ.